ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلات و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلات و تسلیم کی عنایات کے صدقے نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی ولادت کے مہینے ربیع الاول میں ہمیں ایک اور جمعہ نصیب ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے تاریخ سے بہت قربت حاصل ہے. یوں تو ہمارا درس قرآن کے عنوان سے جمعے کے دن سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 کی تشریح اور تفسیر اور حکمت دعوت و ارشاد کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم ایک تسلسل کے ساتھ کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، لیکن ربیع الاول شریف کے حوالے سے آج صرف اس جمعے کے لیے اس درس کو اور اس تعلیم کو موقوف کیا گیا. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے سے پھر اس موضوع کو دوبارہ ہم جاری کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی اور آپ کے مقام رفعت پر ایک نہیں قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیت کریمہ دلالت کرتی ہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ طبقہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور انبیاء کاملین میں سب سے بزرگ و برتر شخصیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت بایزید بوستامی علیہ رحمت نے جہاں پر شریعت و حقیقت کی بے شمار باتیں بیان فرمائی، وہیں پر آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اولیاء کے مرتبے کا خاتمہ تو ہمیں پتا ہے، اولیاء کے مرتبے کی انتہا ہمیں معلوم ہے. مریدوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا اولیاء کے مرتبے کی انتہا یہ ہے کہ جہاں سے انبیاء کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ انبیاء کے مرتبے کی انتہا ہمیں نہیں معلوم. حضرت ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جو بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، تاریخ ہند کے حوالے سے ان کا نام بہت شہرت کے حوالے سے لیا جاتا ہے، سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جس کو حضور قبلہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی بہت بنیادی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے نفحات الانس کے اندر اس کو روایت فرمایا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی مجاہدات اور ریاضات کے اندر گزری ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی انتہا کا میں نے اندازہ کبھی نہیں کیا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کی انتہا مجھے نہیں معلوم. فرمایا ان میں سے دو تو تمہیں بتاتا ہوں. ایک ہے خدا کی معرفت. خدا کی معرفت کے اتنے درجے ہیں کہ کسی درجے کو آخر نہیں کہا جا سکتا. ایک کے بعد ایک درجہ اللہ رب العالمین کی معرفت کا ہے، اور یہ اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، اور مقام مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام مشاہدات اور مراقبات کے اندر اس چیز کو حاصل کیا ہے. اور حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا تھا. میں نے کوشش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار مقدس میں حاضری دوں، یعنی تھا تو میں حضور کے دربار ہی میں آپ کے مواجہ شریف کے سامنے، لیکن اولیاء کاملین جو کشف قبور کے ذریعے اور اپنی روح کو اتنا بالغ کرتے ہیں کہ صاحب مزار سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی طریق ہے، بڑے لوازمات ہیں. تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں حضور کے مواجہ شریف سرکار کے چہرے کے سامنے، جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں نے حضور کی ملاقات کے شوق میں جب مراقبہ کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تحیت و سلام کا درجہ پیش کروں، نذرانہ عقیدت پیش کروں، فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر رہ گیا. میرے اور نبی پاک کے درمیان ہزار ہاف پردے تھے، اور اس پر تجلیات اتنی تھی کہ اگر میں کسی ایک پردے کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو اس طرح جل جاتا جس طرح بال جو ہے وہ تنور میں جل جاتا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں رفعت اور آپ کی بزرگی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تھی. یہ تو اولیاء کاملین ہے. بخاری میں چلے جائیں تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عالی پر اور خوبصورت بات اس حقیقت کے واضح کے طور پر آ جاتی ہے. میں نے کئی دفعہ اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن اسی تسلسل کو بناتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں. عربی زبان کے اندر کسی سے دعا سلام ہو تو ہمارے عرف میں کسی سے دعا سلام ہو تو اس کو دوست کہتے ہیں. پھر ہماری اردو زبان بھی بڑی محدود زبان ہے، اس میں اتنی وسعت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ فلسفہ ایک ہی جگہ پر رک جاتا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر ہر کیفیت کے لیے، جذبات کے ہر موڑ کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں، تاکہ ہر الفاظ کے قالب میں اس وقت کی کیفیت اور جذبات کو ڈھالا جا سکے. یہ عربی زبان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، اتنی فصیح بلیغ اور اتنی وسیع اور عریض زبان کہ جو حالات تو حالات، وہ کیفیات کے لیے بھی الگ الگ لفظ وضع ہوتے ہیں. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زبان کتنی وسیع زبان ہے. عربی زبان کے اندر اگر کسی سے روز مرہ ملاقات ہو اور اس سے دعا سلام ہو تو اسے صدیق کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں. اور یہی دوستی جب آگے بڑھتی چلی جائے تو یہ دوست اس کا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے صدیق ہی رہتا ہے، دوست ہی رہتا ہے. لیکن یہ دوستی شاید ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن جب یہی دوستی اس قدر گہری ہو جاتی ہے، اس قدر گہری ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر چین ہی نہ آئے، ایک دوسرے کے بغیر قرار ہی نہ آئے، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں تو قرار ہی نہ آئے، یہاں تک ہو جائے کہ دو جسم اور ایک روح ہو جائے، جب دوستی اس قدر انقلاب پر آ جاتی ہے، جب دوستی کے اندر اس قدر وجدان اور گداس پیدا ہو جاتا ہے، جب دوستی کے اندر اس قدر انہماق اور استغراق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر عربی زبان میں ایسے کو دوست نہیں کہا جاتا، بلکہ دوستی کی جو انتہا ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اس دوستی کے منصب کو خلیل کہا جاتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے اس دوست کے ساتھ، اس کی یاری اور سنگت کے ساتھ اتنا آراستہ ہو جائے کہ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی نہ رہے. جو ایک دوسرے کے دل کی بات ہے، جو کسی کو نہ بتانے والی بات ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس طرح کہ بندہ آئینے کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہے. آپ ان الفاظ اور محاورات کے ذریعے سمجھیے کہ یہ محبت کس کمال کو پہنچتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو نہ دیکھے تو بے چین ہو جائے. بس اس کی آخری لفظ یوں سمجھیے کہ جسم تو جدا ہوتے ہیں, روح دونوں کی ایک ہو جاتی ہے, کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں ہوتا. تو اس دوستی کو محض دوستی نہیں کہا جاتا, ایسی دوستی کو, ایسے دوست کو صدیق نہیں کہا جاتا, بلکہ عربی زبان میں ایسے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے. میں نے حضور سیدنا بایزید بستامی کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو کس قدر بزرگی اور بلندی عطا فرمائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بھرے مجمع میں صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا فی الامت خلیلا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناؤں, اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں, کہ میرے سینے میں جو ہے وہ میں اس کو بتا دوں اور اس کے سینے میں جو ہے میں اس سے پوچھ لوں, ہم دو جسم اور ایک روح ہو جائیں, وہ میرے اتنے قریب ہو جائے. فرمایا حضور نے کہ میں اپنی ساری امت میں, یعنی جو میرے سامنے موجود ہے یہاں سے لے کر قیامت, جتنی امت پیدا ہوگی, فرمایا لو کنت متخذا خلیلا فی امتی, اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا, بنایا نہیں, فرمایا اگر بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن بنایا نہیں. بنایا, صحابیت کا شرف دیا ہے, صدیقیت کا شرف دیا ہے, دوستی کا شرف دیا ہے, دینی بھائی ہونے کا شرف دیا ہے, خلیل ہونے کا شرف نہیں دیا. اس لیے کہ خلیل, میں نے پہلے عرض کیا, خلیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ دوستی, یاری, سنگت, محبت اس کمال کو پہنچ جائے کہ جب آپ اپنی دل کی ساری بات اس کو بتا دیں اور اس کے دل کے سارے راز آپ سن لیں, تو مصطفیٰ کے سینے میں جو اللہ کے انوار و تجلیات ہیں, اس کو سننے والے کان کس کے پاس ہیں, اس کو برداشت کرنے والا سینہ کس کے پاس ہے, اس کو سہنے والا تحمل اور بردباری کس کے پاس ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا فی امتی خلیلا, اگر میں اپنی ساری امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا, لاتخذت ابا بکر خلیلا, میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن ابو بکر میں بھی یہ صلاحیت نہیں. فرمایا ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن, میں نے اپنا خلیل جس کو بنایا ہے وہ رحمان کی ذات ہے. تو اس سے آپ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سمجھ سکتے ہیں کہ ساری امت, ساری خدائی ایک طرف, سب کے دلوں کو جوڑ دیا جائے, مصطفیٰ کے دل کے اشارے پر کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا کہ میری جوار ناس کے اندر ابو بکر کا رتبہ سب سے بڑا ہے, لیکن یہ میرا دینی بھائی تو ہے, میرا دینی بھائی تو ہے, لیکن یہ خلیل نہیں ہے. اس لیے کہ خلیل میرا جو ہے وہ رحمان کی ذات ہے, اور رحمان کا جو خلیل ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بزرگی, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کس قدر بزرگی اور مقام عطا فرمایا. ایک بات, اسی لیے امت کا اس بات پر مسلمہ اجماع ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی خلق میں سب سے برگزیدہ طبقہ انبیاء کا ہے, اور انبیاء میں سب سے برگزیدہ شخصیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, کے حضور کا آنا یہ ضروری تھا, حضور کا آنا یہ ضروری تھا, حضور کی ضرورت اس عالم کو تھی, حضور کو اس عالم کی ضرورت نہیں ہے, حضور کا مولود اس عالم کی ضرورت تھی, حضور کا آنا اس عالم کی ضرورت تھی, حضور کو اس عالم سے ضرورت نہیں. سرکار نے سفر معراج میں اپنے رب کی عطا سے کائنات کی سرحدوں کو عبور کر جب لا مکان چلے گئے, تو اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضور کو اس مکان کی ضرورت نہیں ہے, حضور اس مکان کے بعد بھی آپ کا وہی مقام رہتا ہے, آپ کی حیات ویسی رہتی ہے, آپ کا شرف و مقام ویسی رہتا ہے. آپ نے جب زمینوں کو چھوڑا, ہم زمین کو چھوڑ کر اپنا وجود ہی نہیں رکھ سکتے, حضور نے زمینوں کو چھوڑا, آسمانوں پر تشریف لے گئے, پھر سرکار نے آسمانوں پر ہی نہیں, ساتوں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے. فرشتے جب تک آسمانوں میں بسے رہیں تو ان کا وجود رہتا ہے, سرکار تو سدرا کی وادی کو بھی کراس کر کے اوپر تشریف لے گئے. آج ساری خدائی مصطفیٰ کے قدموں تلے رہ گئی اور مصطفیٰ لامکاں پر تشریف لے گئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا محتشم اور اتنا ممتاز و بے مثال بنایا ہے کہ ساری خدائی مصطفیٰ کی محتاج ہے, اور مصطفیٰ صرف اپنے رب کا محتاج ہے, مصطفیٰ صرف اپنے رب کا بندہ ہے, مصطفیٰ کا سر صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اور مصطفیٰ اگر جس کے سامنے اپنی ساری عظمتیں نچھاور کر دیتا ہے وہ اس کے رب کی ذات ہے، اور ساری کائنات اپنی عظمتیں مصطفیٰ کے سامنے نچھاور کرتی ہے. تو کائنات کی معراج مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، اور مصطفیٰ کی معراج خدا تک پہنچنا ہے. یعنی سارا وجود انسانیت، ساری انسانیت اور ساری خدائی کو ایک وجود مصطفیٰ کے اندر ڈال دی گئی، اور اسی وجود مصطفیٰ کے پہلو کو کھولا گیا تو شجر حجر اور انسانیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اسی انسانیت کو مقام کمال پر پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا، یہ ہم نے احسان کر دیا کہ مصطفیٰ کی ضرورت انہیں تھی، مصطفیٰ کو بھیج کر ان کی ساری مرادیں قبول فرما لی. تو حضور کا میلاد، حضور کو تشریف لانا، یہ حضور کی ضرورت نہ تھی، یہ اس کائنات کی ضرورت تھی، یہ انبیاء کی ضرورت تھی، یہ شریعت کی ضرورت تھی، یہ اسلام کی ضرورت تھی، یہ خدا کی خدائی کی ضرورت تھی، مصطفیٰ کی ضرورت نہ تھی. اس لیے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ساری روحوں کا جمع کیا، دنیا نہیں بنی، حضرت آدم ابھی نہیں بنے، حضرت آدم کا بھی وجود نہیں آیا، ابھی صرف وہی روحی روح ہیں، ابھی صرف روحی روح ہیں. پھر روح میں دو کیٹیگری ہے، دو تقسیمات ہیں، ایک روح وہ ہے جو جسم لے کر آئی ہے، جو ہم میں موجود ہے، جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آئے گی. روحوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو جسم ملے گا ہی نہیں. روحوں میں دو درجے ہیں. امام علیہ سنت نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، میرا موضوع وہ نہیں، میں ورنہ میں اس طرف چلتا. روحوں کے اندر دو درجے ہیں، ایک وہ درجہ ہے جس کو جسم دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا، جسم دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ دنیا میں نیک کام کرے گا تو اس روح کے ساتھ اس جسم کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور کچھ روحیں ایسی ہیں جنہیں جسم دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، قیامت کے دن انہیں ایسے ہی جنت میں روانہ کر دیا جائے گا. المختصر یہ کہ جتنی روحیں اور جتنے بندگان خدا پیدا ہونے والے تھے، جتنی مخلوق پیدا ہونے والی تھی، اور پیدا ہونے والی سے مراد ان کو جسم دے کر بھیجنا تھا، تخلیق تو بے اعتبار روح کے ہو چکی تھی، ساری روحیں دربار الوہیت کر کے اندر موجود ہے، خدا کے دربار میں موجود ہے. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری روحوں کا جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اپنے ربوبیت کا، اپنے خدا ہونے کا، اپنی شان الوہیت کا اقرار فرمایا. اور میں نے، اللہ فرماتا ہے، ساری روحوں کو جمع کر کے کہا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحیں، ابھی دنیا زمین نہیں بنی ہے، ابھی زمین نہیں بنی ہے، ابھی نہ حضرت آدم کو گویا کہ جسم دیا گیا، ساری روحیں سب سے پہلے انبیاء کی روحیں ہیں، اس کے پیچھے ان کے صحابہ کی روحیں ہیں، ان کے پیچھے اولیاء کی روحیں ہیں، ان کے پیچھے مومنین کی روحیں ہیں، اس کے پیچھے پھر عام انسانوں کی روحیں ہیں، اس کے پیچھے وہ کہ جس میں روح کا تصور ہے، وہ سارا سلسلہ نظام زی روح کا موجود ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا ضرورت مصطفیٰ اس لیے کہ خدا نے جب یہ سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے روح محمدی نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو حضور کو دیکھ کر پھر ساری روحوں نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو یہ خصوصیت میرے آقا کی ہے، یہ خصوصیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ جب اسے آپ اندازہ لگائیے کہ اول خلق بھی مصطفیٰ اور خدا کی توحید کے اولی معلن اور مقیم بھی مصطفیٰ ہے، کہ سارے انبیاء نے حضور کو دیکھ کر گواہی دی ہے، حضور کی بولی کو سن کر اللہ کا جواب دیا ہے. ورنہ سب سے پہلے جس نے جواب دیا کہ بلا، وہ کس کی ذات تھی؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلی جس روح نے جواب دیا وہ مصطفیٰ کریم کی روح تھی، بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. پھر اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ ساری روحیں جو موجود تھی ان سے اقرار لیا گیا، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی الوہیت اور توحید کی گواہی دی. اس کے بعد اسی میں ایک پورا اجتماع منعقد ہوا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے انبیاء ہیں وہ سنیں کہ جب وہ دنیا میں جائیں، قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ دنیا میں جائیں، وقت نہیں ہے ورنہ اس ساری تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے آتا، کہ دنیا میں جائیں تو میرے دین کی تبلیغ تو کریں لیکن سب سے پہلے شعور رکھیں کہ یہ جو میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سب سے پہلے بلا کہہ کر میری الوہیت کا اقرار کیا ہے، یہ اگر تمہارے دور میں آ جائے، یہ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو تمہاری امت تو تم پر ایمان ناری ہوگی، تم ان کے سامنے اپنی امت سمیت اس پر ایمان لے کر آنا۔ یہ بزرگی ہے مصطفیٰ کریم کی۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو ہدایت کی راہ بتا رہے ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، اور جب یہ مصطفیٰ تمہارے دور میں آ جائے تو تم اور تمہاری ساری امت مل کر اس کا کلمہ پڑھنا، تاکہ پتا چل جائے کہ کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے، نبی ہو رسول ہو جو ہو سب مصطفیٰ کے خادمین اور امتی ہیں۔ سارے مصطفیٰ کے خادمین اور مصطفیٰ کریم کی، چاہے ابراہیم خلیل ہو یا حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہو یا حضرت موسیٰ کریم اللہ ہو یا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہو، جتنے ہیں یہ سب خادمین مصطفیٰ ہیں۔ جو حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ محبوب میرا اگر تمہارے دور میں آ گیا تو تمہارا اے نبیوں سب سے بڑا کام یہ ہوگا اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ کر اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر یہ جو مشن اور منشور تمہیں دے گا، اپنا سارا کام ایک طرف رکھ کر اس کی مدد کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر دور کے اندر ہر نبی حضور کا انتظار کرتا ہے، ہر دور میں ہر نبی حضور کا انتظار کرتا ہے اور اپنی امت کو وصیت دیتا ہے کہ وہ ابھی بھی آ سکتے ہیں یا میرے بعد آئیں گے، ابھی بھی آ سکتے ہیں یا میرے بعد آئیں گے۔ اپنے ماننے والے کو ہر نبی کہتا ہے کہ دیکھو اگر وہ ہمارے دور میں آ گئے تو میں بھی ان پر ایمان لاؤں گا۔ نبی کہہ رہے ہیں، لفظ ایمان پر ذرا دیکھیں، فرمایا میں بھی ان پر ایمان لاؤں گا اور میری امتیوں تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن بھی موجود ہے، فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور آج بھی عہد نامہ قدیم اٹھا کر اگر آپ دیکھیں اور بائبل کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی آج یوحنا کے اندر کئی روایتیں اس آیات موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میرے بعد ایک مسیحا اور ایک نبی تمہارے لیے بھیجے، تاکہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تمہاری گمراہی پہ موجود جو انسانیت ہے اس کو لا کر صراط مستقیم پر کھڑا کر دے۔ تو آج بائبل کے اندر اس قدر تحریفات ہونے کے باوجود آج بھی اس کے اندر وہ آیات موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کے طور پر گویا کہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ میرا رسول تمہاری دور میں آئے گا تو اے نبیوں تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ تم اس کا کلمہ پڑھو گے، کلمہ پڑھو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تعظیم کرو گے، اس کی توقیر کرو گے۔ پتا چلا یہ ساری سلسلے، یہ سارا سلسلہ جاری تھا، اب ضرورت تھی کہ مصطفیٰ آ جائیں تاکہ اس وعدے کی تکمیل ہو۔ پتا چلا مصطفیٰ ایسے نہیں آئے، مصطفیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، مصطفیٰ تو بس اس وعدے کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس کائنات کو مصطفیٰ کی ضرورت تھی، اس وعدے کو مصطفیٰ کی ضرورت تھی۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو کوئی ایک خطے کے لیے آیا، ایک جگہ کے لیے آیا، ایک محلے کے لیے آیا۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے کہ جو اپنے دامن میں ساری کائنات کو لے کر آئے۔ تو یہ تقاضا اس دور کا تھا، مصطفیٰ کو ضرورت نہ تھی، مصطفیٰ کو بھیجا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ ارسل تو الی الخلق کافہ، اور نبی تو بعض محلوں اور علاقوں کے لیے، وطنوں کے لیے آئے ہیں، ارسل تو الی الخلق کافہ، میری رسالت نے خدا کی ساری خدائی کو گھیر رکھا ہے، میری رسالت نے پورے عالم کو گھیر رکھا ہے، رسول ہو، نبی ہو، بندے ہو، کوئی بھی ہو، سب میری رسالت کے دائرے کے اندر شامل ہے۔ اور آخری ایک بات، جہاں تک رسول ہوتے ہیں، جہاں تک رسول کا کام ہے پیغام لا کر دینا، ان کے رویوں کو نوٹ کرنا اور خدا کو جواب دینا، رسول کا منصب، رسالت کی جان یہ ہے کہ وہ شہادت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دینا۔ ہر نبی اپنے محلے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے گواہی دیتا۔ ایک تو حضور کا عظیم، حضور کے خصائص میں سے عظیم خصوصیت یہ ہے، ایک تو ساری خدائی کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور جہاں تک رسول ہوں گے وہیں تک کی آپ گواہی دیں گے۔ تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آپ کی رسالت عام ہے، تو قیامت کے دن سب سے پہلی گواہی مصطفیٰ کی ہوگی، وہ ایک نہیں، وہ سارے نبیوں کے لیے ہوگی اور سارے نبیوں کی امت کے لیے ہوگی، ساری امت کی ساری امت کی گواہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت فرمائیں گے. اور قیامت کے دن جب وہ امتیں پیش کی جائیں گی تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا تھا, کفر کیوں کیا تھا, تو وہ امت کہے گی ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ رب العالمین ہر امت کے نبی کو سامنے کھڑا کرے گا کہ تم نے ان کو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا. وہ کہیں گے مولا ہم نے ان کو ڈرایا, تیرے احکام ان تک پہنچائے لیکن یہ ڈھیٹ تھے, انہوں نے اس بات کو نہ مانی. امت کہے گی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, ورنہ مولا تو مالک کل ہے, ہم تجھ پر ایمان نہ لاتے. یہ بات کہنی تھی کہ پھر اللہ رب العالمین اس امت سے دلیل پوچھے گا, انبیاء سے دلیل پوچھے گا کہ تم نے میری رسالت کو پہنچا دیا, اس کی کیا دلیل ہے؟ رب سب کچھ جانتا ہے لیکن عظمت مصطفیٰ کی ظاہر کرنی ہے, عظمت مصطفیٰ کی ظاہر کرنی ہے. وہ سارے انبیاء کہیں گے کہ ہماری رسالت پر آخری امت گواہ ہے, امت محمدی گواہ ہے, امت محمدی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. وہ کہیں گے مولا انہوں نے رسالت پہنچا دی, رسالت کا حق ادا کر دیا, اور یہ قوم بڑی بدبختی جس نے کہنا نہ مانا. وہ قوم چیخ اٹھے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تو ہمارے دور میں نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ امت محمدی ہماری دور میں تو نہ تھی. حضرت عیسیٰ کی امت کہے گی یہ ہمارے دور میں تو نہ تھے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور وہ کہیں گے کہ مولا ان سے پوچھ کہ جب یہ ہمارے دور میں نہ تھے تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ پھر رب پوچھے گا ہاں ہاں ان کا جواب درست ہے, بتاؤ تم کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو. تو امت محمدی کھڑے ہو کر کہے گی کہ مولا یقیناً ہم ان کے دور میں نہیں تھے, لیکن اگر ہم کسی چیز کو دیکھ بھی لیں تو ہمیں اتنا یقین نہیں جتنا اپنے نبی کے کہنے پر یقین ہے, جتنا اپنے نبی کے کہنے پر یقین ہے. ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ یہ بات ساری رسولوں نے اس امت تک پہنچا دی ہے, تو حضور کی گواہی لے کر نیکوکاروں کو اجر دیا جائے گا, انبیاء کے سر پر جو تاج سجائے جائیں گے اور اس وقت عدالت کے اندر جو ان کو نوازا جائے گا وہ مصطفیٰ کی گواہی کا صدقہ ہوگا, مصطفیٰ کی گواہی کا صدقہ ہوگا. تو یہ ضرورت مصطفیٰ ہے, حضور کی ضرورت اس عالم کو تھی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ تشریف لائے, صحابہ کرام علی مرضوان اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میلاد کی محفل کے حوالے سے عرض کر دوں, میلاد کی اس فکر کو میرے آقا نے خود زندہ رکھا. ہر پیر کے دن روزہ رکھا اور پوچھا گیا حضور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ سکا نے فرمایا فی ولد تو آج میرا میلاد ہے. میلاد سے چڑھنے والوں کو یہ بات اتنی موٹی سمجھ میں نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر پیر کو روزہ رکھ کر مولود کی خوشی کا اظہار کیا ہے اور ممانعت نہیں بیان فرمائی, پتا چلا کہ جو طریقہ بارگاہ رسالت میں بارگاہ الوہیت میں تشکر کا ہوگا یہ ہم پر اخلاقی فرض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی ولادت پر خوشی منائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشکر کا نذرانہ پیش کریں. اور وہ الحمدللہ ہوتا ہے خیرات کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, روزوں کے ذریعے, سب طریقے سے ہوتا ہے. شریعت کے اندر کلچر اور عرف ایک بہت بڑی حجت ہے. الحمدللہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے, نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں, قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں, سب آپ کے سامنے ہیں, تسبیحات تحلیلات بھی کی جاتی ہیں, سارے معاملات کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے دور کے اندر کسی کا استقبال گویا کہ دھوم دھام سے بھی کیا جاتا ہے, اور وہ دھوم دھام جس کو شریعت جائز رکھتی ہے. الحمدللہ اس اعتبار سے جو عاشقان رسول ہیں وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, وہ اپنے شادی ہوتی ہے تو گھروں کو سجایا جاتا ہے نا, تو کسی کو اپنی شادیوں سے غرض ہے, کسی کو اپنے بچوں کے عقیقے سے غرض ہے, کسی کو اپنے بچے کی ولادت سے غرض ہے. اور یہ ساری نعمتیں تو ہمیں مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں. یوں تو اسٹاک کے ریٹ کو ہم ایسے گنتے ہیں کہ پانچ منٹ کے بعد کیا پوائنٹ گرے گا ہم کو پتا ہوتا ہے. یہ اتنا موٹا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چراغا کیوں کرتے ہیں, ایسا بھولا بنتے ہیں جس طرح کہ ایودھیا میں پیدا ہوئے ہیں, کچھ پتا نہیں ان کو کہ یہ چراغا کیوں کیا جاتا ہے. جیسا کہ پتا نہیں کہاں کسی برہمن یا سنسکرت کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ جھنڈا کیوں کیا جاتا ہے. یہ لاجک آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے. یقیناً یہ جائز ہے, اس کو حرام کہنے والا خود فاسق فاجر اور گمراہ ہے. یقیناً وہ فاسق فاجر گمراہ ہے, اس لیے کہ یہ مستحب عمل ہے اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار موجود ہے. اور اس علاقے میں تو الحمدللہ بعض یہاں پر نجدی قسم کے بدبخت کہہ رہے تھے یہ دراجی کے اندر جناب یہ چوری کی بیجیاں لگائی گئی ہے. میں نے کہا نجدیوں تمہیں چین نہیں آیا, تبلیغی جماعت والوں تم کو چین نہیں آئے گا, اس لیے کہ تمہاری ضد یہ ہے کہ تمہیں چڑھائے, تمہیں چڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور کا ذکر کرتے رہو. بس تمہاری موت اس میں ہے, تمہاری موت اس میں ہے کہ رسول کا ذکر کیا جائے. یہ بکواس کر رہے تھے کہ جناب جو ہے کہ یہ چوری کی لائٹیں ہیں. اللہ کے آپ آئیں مسجد میں جو چندے کا اعلان کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ چراغے کا بل پے کیا جائے اور چراغا کیا جائے. ان کذابوں جھوٹوں نبی کے جشن سے جلنے والے جو ابلیس کی جماعت ہے, کیونکہ ابلیس رویا تھا, ان دجالوں کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں الحمدللہ یہ جو چراغا ہوا اس کا بل دیا گیا ہے, اور یہ تمہاری کانا پھوسی اور عورتوں جیسی سوکنوں والی عادت سے کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ اس ذکر کو ہم نہیں خدا بلند کرتا ہے. تمہاری پوری تبلیغی جماعت اور نجدیت جمع ہو جائے, مولود ختم نہیں ہوگا, یہ قیامت تک چلتا رہے گا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں مل کر پڑیں, نثار تیری چہل پہل. ہمارے خلاف بولو ہم کچھ نہیں بولیں گے, رسول کے خلاف بولو تو انشاءاللہ جو طریقہ اس کی مزاحمت کا ہوگا وہ ہر طریقہ کر گزریں گے انشاءاللہ. مل کر پڑیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, مل کر کہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کے. یہ گالی نہیں ہے, حدیثیں اٹھا کر دیکھے صرف ابلیس ہی رویا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی چراغوں کے لیے چندہ ہوگا اور ساتھ میں اس کی بل پے کرنے کی بھی ساری باتیں ہوں گی. اس پر تو مناظرہ کیا جائے کہ بل ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ مجھے جو سمجھاتے ہیں تو میں وہی بیان کر دیتا ہوں, ورنہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے. ابھی بل بھی پے کیا جا رہا ہے, الحمدللہ ساری رسیدیں لگی ہوئی ہیں. آپ حضرات سے پھر بڑھ چڑھ کر میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنے رزق حلال میں سے حضور کے مولود کی خوشی کے لیے چندہ جمع کریں, تاکہ جو مزید علاقے بچ گئے ہیں اس کی کیسی سے جو ڈیلنگ چل رہی ہے بل کے حوالے سے, وہاں پر بھی اخراجات پورے کیے جا سکے اور چراغا بھی ہو اور گلی کوچوں میں مصطفیٰ کے آمد کی دھوم مچائی جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.